أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة بني إسرائيل آيات 24-25 ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر اور ان دونوں کے لیے رحم سے جس کا پر جھکا دے اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی. اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو میں نے اختیار کی ہے وہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو. صحابہ نے عرض کیا کس کی؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا. یہاں ناک خاک آلود ہونا ایک محاورہ ہے عرب کا کہ وہ شخص رسوا و ذلیل ہو گیا مٹی میں رگڑا گیا. تو ناک خاک آلود ہونے کو لفظی معنی میں نہ لیں مگر مراد اتنی یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا جس کی میں نے تلاوت کی ہے ماں باپ کے تعلق میں بہترین ترجمہ فرمایا ہے. ماں باپ کے متعلق جو حسن سلوک کی تعلیم ہے کوئی ایک پہنچے یا دونوں تمہارے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں. اس سلسلے میں لوگوں میں کچھ حکایتیں بھی مشہور ہیں اور کچھ حکایتیں ایسی بھی ہیں جو واقعات پر مبنی ہیں. تو ان لوگوں کا نام لیے بغیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے بوڑھے باپ سے ایسا سلوک بھی کرتے ہیں, اس کو نوکروں کے کوارٹروں میں جگہ دیتے ہیں, اس کے لیے اپنے پھٹے پرانے کپڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی غریب کو صدقہ دینے کی بجائے اپنے باپ کو دے دیں. ایسا ہی ایک واقعہ مشہور ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایسے واقعات میں کچھ صداقت بھی ہے. واقعہ یہ مشہور ہے کہ ایک باپ کو اپنا بچہ بہت پیارا تھا. ایک دفعہ اس نے اس کے کمرے کی تلاشی لی, دیکھا کہ کیا جمع کرتا ہے, اس میں بہت پھٹے پرانے بڑے سائز کے کپڑے پڑے ہوئے تھے. تو باپ نے حیرت سے پوچھا, بیٹا تم اپنے کمرے میں یہ کیا گند جمع کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے, جس طرح آپ نے میرے دادا کے لیے گندے کپڑے رکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا وہی سلوک آپ سے ہونا چاہیے, جب آپ بڑی عمر کو پہنچیں گے تو آپ کو میں یہی کپڑے پہناؤں گا جو آپ میرے دادو کو پہنایا کرتے تھے. تو یہ ایک سبق آموز بات ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے واقعتاً لوگ اپنے باپ سے اور بعض دفعہ اپنی ماؤں سے ایسا سلوک کرتے ہیں جو نہایت ناقابل برداشت ہے. تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں ان کو پہنچاتا ہوں کہ جب اگر تم نے ماں یا باپ یا دونوں کے قدموں سے جنت نہ لی تو ساری عمر ضائع کر دی. اور اسی کے متعلق ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان گزر جائے اگر اور کوئی شخص جنت نہ کما سکے اس پر بھی توف ہے. بس ابھی رمضان بھی گزرا ہے, اس کے پس منظر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ کی خدمت کی جتنی توفیق مل سکے وہ ضرور کریں. باپ کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اولاد پر سختی بھی کرتا ہے, مائیں بھی کرتی ہیں, مگر جیسا دل ماں کا نرم ہے ویسا بچے کے لیے اور کسی کا دل نرم نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, اور حضرت ابو امامہ سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول, ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں. یعنی ان کے قدموں تلے, ماؤں کے قدموں تلے جو جنت کا خیال ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بعض ماؤں کے قدموں تلے دوزخ بھی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ دونوں کے قدموں تلے تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے, جو چاہے ان سے حاصل کر لے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گناہ کبیرہ سے کیا میں گناہ کبیرہ سے آگاہ نہ کروں؟ آپ نے یہ الفاظ تین دفعہ دہرائے. صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, فرمایا جھوٹ سے بچو. آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. تو جھوٹ سے بچنا بھی ایک نعمت ہے, اور جھوٹے ہی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہرانا یہ بڑی نیکی ہے, اور شرک ٹھہرنا بہت بڑی بدی قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کو بھی اس میں شامل فرما دیا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جھوٹ ہے جو انسان کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے. حضرت انس بن مالک سے مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی خاطر ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں. ہجرت اور جہاد پر. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا بلکہ دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جا اور ان دونوں سے حسن سلوک کر. اسی طرح سنن ابی داؤد سے یہ روایت لی گئی ہے, حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساعدی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا. اس نے کہا کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ان کے ساتھ کوئی نیکی کی جا سکے؟ فرمایا ہاں, ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا, ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور اس رشتہ داری کو ملانا جو ان کے ساتھ ہی ملائی جا سکتی ہے, اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا. بس والدین کے حق میں جو دعائیں ہیں ان کے علاوہ یہ عملی تعلیم بھی ہے جس پر عمل بڑا ضروری ہے. والدین جو نیکی کیا کرتے تھے اور بیچ میں عمر کٹ گئی یعنی عمر منقطع ہو گئی, اس نیکی کو اگر جاری رکھا جا سکتا ہو تو وہ نیکی ایسی ہے جو والدین کو کے درجات کو بلند کرنے کا موجب بنے گی. اسی ضمن میں چندہ جات ہیں, بہت سے والدین چندہ دیتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ اور وعدے کر دیتے ہیں بڑے چندوں کے, مگر اس سے پہلے کہ وہ پورا کر سکیں ان کو موت آ لیتی ہے. تو ایسی صورت میں بچوں کا فرض ہے اگر وہ حقیقت میں ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد, تو خواہ باپ فوت ہو جائے اس خواہش کے ساتھ کہ میں یہ چندے دوں گا یا ماں فوت ہو جائے, دونوں کے لیے بچوں کو اس نیکی کو جاری کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یہ نیکی پائی جاتی ہے. میں جانتا ہوں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد کثرت سے ان کے چندوں کو پورا کیا جاتا ہے, بچے چین نہیں لیتے جب تک ان کی اس نیک خواہش کو پورا نہ کر لیں, خواہ کتنا ہی اس پر بوجھ اٹھانا پڑے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یہ نیکی بہت عام ہے. دوسرے اس میں فرمایا گیا ہے اس رشتہ داری کو ملانا جو اس کے ساتھ ہی ملائی جا سکتی ہے, یعنی ماں باپ کے وقت میں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھ کر ان لوگ بھی ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کر دیتے ہو, گھر میں آتے ہیں ہنس کر بات کرتے ہو, عزت سے سوال کرتے ہو, لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے گزرنے کے بعد پھر ان کو بھول جاتے ہیں, تو ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ایسے جلسے کے موقع پر بھی مہمان آتے ہیں جو کسی زمانے میں ماں باپ کو بہت پیارے تھے اور عزیز تھے, ان کی رشتہ داری تھی یا نہیں تھی مگر وہ اس سے بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے, تو ان کے مرنے کے بعد جو نیکیاں ان کو پہنچائی جا سکتی ہیں ان میں ان کے لیے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ بنانی اور ان کے لیے ہر قسم کی آسائش کے سامان مہیا کرنے, یہ بھی ایک بہت اہم نیکی ہے. ساتھ ہی فرمایا ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنی چاہیے, رشتہ داروں کی نہیں صرف بلکہ دوستوں کی بھی. ایک حدیث صحیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیر گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ دوسرے آدمی کے ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس زمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ غصے میں آ کر پھر اس کے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ اور اسی زمن میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ جھوٹے بتوں کو بھی گالی نہ دو، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں، مگر نادان ان کے پوجنے والے غصے میں آ کر پھر خدا کو بھی گالیاں دیں گے، جس کی تمہیں گہری تکلیف پہنچے گی۔ تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے مراد یہی ہے کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا۔ ہمارا معاشرہ خصوصاً پنجاب میں تو ایسا گندا ہے کہ ہر وقت گالیاں دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، نہایت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہل چلانے والے زمیندار بیل کے ماں باپ کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس گندے معاشرے سے ہمیں بہرحال نکلنا ہے، اور جماعت احمدیہ ہے جو زبانوں کو پاک کرنے کی ایک تحریک چلائے اور گلی گلی سے سلام کی آوازیں تو اٹھیں مگر گالیوں کی بد دعائیں نہ اٹھیں۔ ربا والوں کو میں خصوصیت سے یہ نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ہم بہت سے باہر سے لوگ آنے والے دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیا باتیں ہیں، اور اس کے لیے بچوں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ اگر بچوں کے اخلاق کا علم ہو جائے تو بڑوں کے اخلاق کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کے بچوں کو زبان پاک رکھنے کی بہت تلقین کرنی چاہیے، سب جگہ جماعت کو ایک تلقین کرنی چاہیے، مگر خصوصاً ربوہ میں چونکہ لوگ باہر سے آ کے دیکھتے ہیں، اس خیال سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کی زبان پاک و صاف رکھنے کی بہت کوشش ہونی چاہیے۔ ایک روایت سنن ابی داؤد کتاب الجہاد سے لی گئی ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوا، اور اس نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ رو رہے تھے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ، ان کو ویسے ہی ہنساؤ جیسے تم نے انہیں رلایا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، غالباً تو یہ وحی خفی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہوگا، اس حال میں آیا ہے کہ والدین کو رو کر چھوڑ کر آیا ہے۔ سنن نسائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جاہمہ بھی صحابی تھے، اس لیے دونوں کے اوپر رضی اللہ عنہ کا نشان ہونا چاہیے تھا۔ بس حضرت معاویہ بن جاہمہ رضوان اللہ علیہمہ کی روایت ہے کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس کو لازم پکڑ، جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے چوتھی بار پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ. پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار. یہاں جو ماں پر زیادہ زور دیا گیا ہے, مختلف احادیث میں کہیں ماں باپ کا اکٹھا ذکر آیا ہے, کہیں الگ الگ آیا ہے, تو اس میں دو امکانات ہیں. یا تو وہ شخص ماں سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا, اس لیے تکرار کے ساتھ اس کو نصیحت کی گئی بار بار کہ تیری ماں. دوسرے یہ امر واقعی ہے, امر واقعہ ہے کہ ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار نہیں کر سکتا, ماں سے زیادہ بچے کے لیے کوئی دکھ نہیں اٹھا سکتا. یہ ایک ایسی قطعی بات ہے کہ اس کو حقیقت میں کبھی بھلایا جا ہی نہیں سکتا. اگر کسی انسان کے دل میں شرافت ہو تو ماں اس کو پالتی ہے, ماں اس کے لیے دکھ برداشت کرتی ہے, ہر قسم کی گندگی صاف کرتی ہے, اور جس طرح وہ پیار کرتی ہے ویسے کوئی اور رشتہ دار پیار نہیں کر سکتا, بیوی بھی پیار نہیں کر سکتے. ایک فرضی حکایت ہے مگر ہے بہت سبق آموز. کہتے ہیں ایک بچے کو اپنی بیوی سے, ایک لڑکے کو اپنی بیوی سے جاہلانہ عشق تھا, اور ایسا جاہلانہ کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہر بیہودہ حرکت کرنے پر بھی تیار تھا. وہ اپنی ساس سے بہت جلتی تھی, اور اپنے ساس کو, اپنی ساس کو جو اپنے بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس سے اس کے دل میں حسد بھڑک اٹھتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے بچے سے کہا, یعنی اس کی بیوی نے اس لڑکے سے, اپنے خاوند سے کہا کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کا سر تشتری میں سجا کے لاؤ, ورنہ میرا خیال چھوڑ دو. اس بے وقوف گدھے نے یہی کام کیا, تشتری پر اپنی ماں کا سر سجایا اور اپنی بیوی کی طرف آ رہا تھا. رستے میں ٹھوکر لگی, اور اس کہاوت میں یہ ہے کہ اس کا سر زمین پر گر پڑا اور سر سے آواز آئی, میرے بچے مجھے چوٹ تو نہیں لگی. بس ماں کے دل ایسے ہوا کرتے ہیں, اگرچہ یہ کہاوت فرضی ہے مگر ان کے دل ایسے ہوا کرتے ہیں. بس ماں سے جو غیر معمولی حسن سلوک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور امید رکھتے ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ساری جماعت میں ماؤں کی عزت کی جائے گی. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جارانہ میں دیکھا, آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے. اس دوران ایک عورت آئی یہاں تک کہ حضور کے قریب آ گئی تو حضور نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی. میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور کی رضائی والدہ ہیں. بس ماں کی عزت تو الگ بات ہے, اپنی رضائی والدہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دل میں احترام رکھتے تھے, اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. اگر ماں زندہ ہوتی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک فرماتے, جو اپنی رضائی والدہ کے لیے ایسا نرم گوشہ رکھتا ہے وہ اپنی حقیقی والدہ کے لیے تو بلا شبہ ایک مثالی بیٹا ثابت ہوتا, مگر یہ مقدر نہیں تھا, اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, یعنی اپنے والدین کو بیزاری کا کلمہ مت کہو और ऐसी बातें उनसे ना करो
जिन पर
की बुजुर्गवारी का लिहाज ना हो। इस आयत के मुखातिब तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन दरअसल मर्जा कलाम उम्मत की तरफ है, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा आपकी खुद साली में ही फौत हो चुके थे, और इस हुक्म में एक राज भी है, और वो यह है कि इस आयत से एक अकलमंद समझ सकता है कि जबकि आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिब करके फरमाया गया है कि तू अपने वालदैन की इज्जत कर और हर एक बोलचाल में उनके बुजुर्गाना मर्तबा का लिहाज रख, तो फिर दूसरों को अपने वालदैन कि किस कदर ताज़ीम करनी चाहिए। और इसी की तरफ ये दूसरी आयत इशारा करती है, वक़्दा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्लाया हो वह बिलवालिदैन एहसाना, यानी तेरे रब ने चाहा है कि तू फ़कत उसकी बंदगी कर और वालदैन से एहसान कर। और इस आयत में बुत परस्तों को जो बुत की पूजा करते हैं समझाया गया है कि बुत कुछ चीज़ नहीं है और बुतों का तुम पर कुछ एहसान नहीं है, उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया और तुम्हारी खुद साली में वो तुम्हारे मुतकफ़िल नहीं थे। अगर खुदा जायज़ रखता कि उसके साथ किसी और की भी परस्तिश की जाती तो ये हुक्म देता कि तुम वालदैन की भी परस्तिश करो, क्योंकि वो भी मजाजी रब हैं, और हर एक शख्स तबन यहाँ तक के दरिंद चरिंद भी अपनी औलाद को उनकी खुद साली में ज़ाया होने से बचाते हैं। ये ऐसा जज्बा फितरी है कि मैंने देखा है खुद अपनी आँखों से कि एक मुर्गी हमारे अहमदनगर में अपने बच्चों को दाने खिला रही थी, तो एक चील झपटी जो मुर्गी से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो इस जोश के साथ ऊपर उठी है उसको मारने के लिए कि वो डर के मारे निकल गई। तो माओं के अंदर जो जज्बा होता है इतना शदीद होता है कि उससे उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर दुश्मन भी घबरा जाता है। और छोटे छोटे परिंदों को कई दफ़ा आपने देखा होगा, मसलन नीलकंठ, वो बालों पर भी झपटते हैं इसलिए कि उनके घोंसले में बैठे हुए बच्चों को वो तंग ना कर सकें। हालांकि बाल उनको मार सकता है मगर उनके झपटने के अंदाज से डर जाता है। बस इस पहलू से खूब याद रखें कि दरिंदों चरिंदों वगैरह से भी सबक सीखें। उन सब में माओं के दिल में बच्चों की और की मोहब्बत पाई जाती है, तो उन बच्चों को भी जो इंसान के बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप की मोहब्बत को याद रखना चाहिए। परिंदों के बच्चे तो शायद भूल जाते होंगे मगर आखिर वो जवाबदेह नहीं हैं, मगर इंसान तो जवाबदेह है। इंसान के बच्चों को अपने माँ बाप की खिदमत को भूलना नहीं चाहिए। मसीह फरमाते हैं हर एक शख्स तबन यहाँ तक दरिंद चरिंद भी अपनी औलाद को उनकी खुद साली में ज़ाया होने से बचाते हैं, बस खुदा की रबूबियत के बाद उनकी भी एक रबूबियत है और जोश रबूबियत का भी खुदा ताला और जोश रबूबियत का भी खुदा ताला ही की तरफ से है। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम माँ बाप से नेकी करो और करीबियों से और यतीमों से और मिसकीनों से और हमसाया से जो तुम्हारा करीबी है और हमसाया से जो बेगाना है और मुसाफिर से और नौकर और ग़ुलाम और घोड़े और बकरी और गाय से, हैवानात से जो तुम्हारे कब्ज़े में हों, क्योंकि खुदा को जो तुम्हारा खुदा है यही आदतें पसंद हैं, वो लापरवाहों और खुदगर्ज़ों से मोहब्बत नहीं करता। फिर फरमाते हैं जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता और अमूर मारूफा में जो खिलाफ कुरान नहीं हैं उनकी बात को नहीं मानता और उनके ताहुद खिदमत से लापरवाह है, वो मेरी जमात से नहीं है। फिर फरमाते हैं वो युतमून तामा अला हुब्बे ही مسکین ہوں و یتیم ہوں و اسیرا. اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں. اب یہ ایک بہت ہی عارفانہ نقطہ ہے جو پہلے کسی عالم کو نہیں سوجا کہ اس میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں. بہت سے والدین ہیں جو اپنی دلی مسکینی اور عاجزی کی وجہ سے بچوں سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے, کچھ نہیں کہتے کہ ان کو کیا ضرورت ہے. تو ایسے بچوں کو چاہیے کہ خود اپنے والدین کی احتیاجوں اور ضرورتوں پر نگاہ رکھیں اور کرے دیں, اور ان کی ہر ضرورت کو ان کے مانگنے سے پہلے دے دیا کریں. کیونکہ مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں, غربت اور بدحالی کے باوجود مانگتا نہیں, اور ان کے اس تعفف کی وجہ سے بعض لوگ ان کو اغنیا سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ماں باپ کی ضرورتوں پر دھیان ہونا چاہیے, ان کو توفیق موقع نہیں دینا چاہیے کہ ان کو مانگنے کی ضرورت پڑے. اور مسکین سمجھتے ہوئے, یعنی دل کی مسکین سمجھتے ہوئے, ان کی ضرورت کو مانگنے سے پہلے ہی پورا کرنے چاہیے. صرف فرماتے ہیں خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو. حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا. اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے, اور والد اس حالت میں ماں کی مہمات کا کیسے متکفل ہو جاتا ہے. اس میں ایک روزمرہ کا فطری سبق ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا جوڑا ہو, ماں اگر بچے کو سنبھال رہی ہے اور اس کی خدمتیں کر رہی ہے تو باپ دوسرے گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ ماں پر یہ بوجھ نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں بکثرت ایسے لوگ ہیں. ملاقات کے دوران جو اوپر کلاسیں لگ رہی ہوتی ہیں, میں پوچھا کرتا ہوں کہ آپ کہاں, آپ کی بیوی کہاں ہیں, کہ انہوں نے مجھے, میں یہاں آیا ہوں کلاس پر تو بیوی بچوں کو سنبھال رہی ہے. کبھی بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, پوچھتا ہوں آپ کے میاں کہاں ہیں, تو کہتی ہے کہ گھر کے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے میاں گھر رہ گئے ہیں اور جو بڑے بچے ہیں وہ میرے ساتھ آ گئے ہیں. تو یہ نیک عادت ہماری جماعت میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بکثرت پائی جاتی ہے. اللہ اس عادت کو استقامت اور دوام بخشے. یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے. ماں باپ کی محبت پر زور دینے کے بعد اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اصل رب تو باپ اللہ ہے, اور یہ ثانوی رنگ میں رب بنتے ہیں ماں اور باپ. تو یاد رکھو کہ ماں باپ کی محبت تو عارضی ہے, خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے. اور جب تک قلوب میں اللہ کی طرف سے القاء نہ ہو کوئی فرد بشر, خواہ دوست ہو یا کوئی برابر درجہ کا ہو, کوئی حاکم ہو, کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. ہمارے شہداء کے واقعات میں ایسے واقعات کثرت سے آتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئی. تو یہ ماؤں کے دل کی حالت ہے, اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان دلوں کو بھلا دیتے ہیں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے. اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے کہا کرتے تھے कि मुझे यमन की तरफ से खुदा की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि वो अपनी वालदा की फरमाबरदारी में बहुत मसरूफ रहता है और इसी वजह से मेरे पास भी नहीं आ सकता। बज़ाहिर ये बात ऐसी है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं मगर वो उनकी ज़ियारत नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी वालदा की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी में पूरी मसरूफियत की वजह से। मगर मैं देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ही आदमियों को अस्सलामु अलैकुम की खुसूसियत से वसीयत फरमाई है, या उवैस रज़ियल्लाहु को या मसीह को। ये एक अजीब बात है जो दूसरे लोगों को एक खुसूसियत के साथ नहीं मिली। चुनांचे लिखा है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मिलने को गए, यानी उवैस करने को, तो उवैस ने फरमाया कि वालदा की खिदमत में मसरूफ़ रहता हूँ और मेरे ऊँटों को फरिश्ते चराया करते हैं। मतलब है उनको छोड़ देते थे और खुदा के फरिश्ते उनका ध्यान रखते थे, वो चर कर खुद ही वापस आ जाया करते थे। एक तो ये लोग हैं जिन्होंने वालदा की खिदमत में इस कदर सही की और फिर ये कबूलियत और इज्जत पाई। एक वो हैं जो पैसे पैसे के लिए मुकदमात करते हैं और वालदा का नाम ऐसी बुरी तरह लेते हैं कि रजील कौमें चूड़े चमार भी कम लेते हैं। हमारी तालीम क्या है? सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदायत का बतला देना। अगर कोई मेरे साथ ताल्लुक जाहिर करके उसको मानना नहीं चाहता तो वो हमारी जमात में क्यों दाखिल होता है? ऐसे नमूने से दूसरों को ठोकर लगती है और वो एतराज़ करते हैं कि ऐसे लोग हैं जो माँ बाप तक की भी इज्जत नहीं करते। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मादर पिज़र आज़ाद कभी खैर बरकत का मुंह नहीं देखेंगे। बस नेक नीयति के साथ और पूरी इताअत और फरमाबरदारी के रंग में खुदा रसूल के फरमूदा पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। बेहतरी इसी में है, वरना इख्तियार है, हमारा काम तो सिर्फ नसीहत करना है। फिर इसी ताल्लुक में फरमाते हैं, माँ की अपने बच्चे से मोहब्बत एक तबी और फितरी तकाजा पर मबनी है, ना कि किसी तमा पर। देखो बाज़ औक़ात एक माँ 60 बरस की बुढ़िया होती है, उसको कोई तवक्को खिदमत की अपने बच्चे से नहीं होती, क्योंकि उसको कहाँ ये ख्याल होता है कि मैं उसके जवान और लायक होने तक जिंदा भी रहूँगी। गरज एक माँ का अपने बच्चे से मोहब्बत करना बिला किसी खिदमत या तमा के ख्याल के फितरत इंसानी में रखा गया है। माँ खुद अपनी जान पर दुख बर्दाश्त करती है मगर बच्चे को आराम पहुँचाने की कोशिश करती है, खुद गीली जगह पर लेटती है और उसे खुश्क हिस्सा बिस्तर पर जगह देती है। कई बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं, उनको माँ को धोना पड़ता है, लेकिन गीली जगह पर बच्चों को नहीं लुटाती, उनको जो हिस्सा अपने नीचे था खुश उस पर डाल देती है और खुद बच्चों की गीली जगह पर लेट जाती है। बीमार हो जाए तो रातों जागती और तरह तरह की तकलीफ बर्दाश्त करती है। अब बताओ कि माँ जो कुछ अपने बच्चे के वास्ते करती है उसमें तसन्नो और बनावट का भी कोई शोभा पाया जाता है? फिर मलफूजात में है, जोहर के वक्त हजूर ने एक नौवारिस साहिब से मुलाकात की और उनको ताकीद की कि वो अपने वालिद के हकूक में जो सख्त मुखालिफ हैं दुआ किया करें। उन्होंने अर्ज़ की कि हजूर मैं दुआ किया करता हूँ और हजूर की खिदमत में भी दुआ के लिए हमेशा लिखा करता हूँ। हजरत अक़दस ने फरमाया, तवज्जो से दुआ करो, बाप की दुआ बेटे के वास्ते और बेटे की दुआ बाप के वास्ते कबूल हुआ करती है। अगर आप भी तवज्जो से दुआ करें तो उस वक्त बीमारी तो हमारी दुआ का भी असर होगा। یہاں باپ کا خصوص سے ذکر کیا فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے باپ سخت گیر تھا تو وہ زیادہ مخالف تھا اور ماں اس کے نیچے دبی ہوئی تھی. بس باپ کے لیے دعا اور نصیحت کا ذکر فرمایا ہے. اس کے اثر کے تابع اگر وہ احمدی ہو جاتا تو اس کی ماں بھی ہو جاتی. بٹالے کے سفر کے دوران حضرت اقدس علیہ السلام شیخ عبد الرحمٰن صاحب قادیانی سے ان کے والد صاحب کے حالات دریافت فرماتے رہے اور نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو. ہر طرح اور حتی الوسعی والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو. اخلاقی نمونہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے. سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممیز شخص ہوتا ہے. شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے. اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا. دنیاوی امور جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرما برداری کرنی چاہیے. دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ. حضرت مولوی عبد الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہاں آئی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کی پیری اور زوف کا اور ان کی خدمت کا جو وہ کرتے ہیں ذکر کیا. یہ روایت کرنے والا بیان کر رہا ہے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا والدین کی خدمت ایک بڑا بھاری عمل ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں. ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخشے گئے اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ نہ بخشے گئے. والدین کے سائے میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے تمام ہم و غم والدین اٹھاتے ہیں. جب انسان خود دنیاوی امور میں پڑتا ہے تب انسان کو والدین کی قدر معلوم ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدہ کو مقدم رکھا ہے کیونکہ والدہ بچے کے واسطے بہت دکھ اٹھاتی ہے. کیسی ہی متعدی بیماری بچے کو ہو, چیچک ہو, حیضہ ہو, طاعون ہو, ماں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. ہماری لڑکی کو ایک دفعہ حیضہ ہو گیا تھا. ہمارے گھر سے اس کی تمام قے وغیرہ اپنے ہاتھوں پر لیتی تھیں. ماں سب تکالیف میں بچے کی شریک ہوتی ہے. یہ تبھی محبت ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری محبت مقابلہ نہیں کر سکتی. خدا تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ. پھر روایت ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا حضرت والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہے مگر میرے والدین حضور کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کی وجہ سے مجھ سے سخت بیزار ہیں اور میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے. چنانچہ جب میں حضور کی بیعت کے واسطے آنے کو تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سے خود و کتابت بھی نہ کرنا اور اب ہم تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب میں اس فرض الہی کی تعمیل سے کس طرح سبکدوش ہو سکتا ہوں؟ فرمایا قرآن شریف جہاں والدین کی فرما برداری اور خدمت گزاری کا حکم دیتا ہے وہاں یہ بھی تو فرماتا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم صالح ہو تو وہ اپنی طرف جھکنے والوں کے واسطے غفور ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی ایسے مشکلات پیش آ گئے کہ دینی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے والدین سے نزاع ہو گئی. بہرحال تم اپنی طرف سے ان کی خیریت اور خبر گیری کے واسطے ہر وقت تیار رہو. جب کوئی موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ جانے دو. تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل کر رہے گا. اگر محض دین کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کو مقدم کرنے کے واسطے والدین سے الگ ہونا پڑتا ہے تو ایک مجبوری ہے. اصلاح کو مد نظر رکھو اور نیت کی صحت کا لحاظ رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو. یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. بہرحال خدا کا حکم مقدم ہے, خدا کا حق مقدم ہے, بس خدا تعالیٰ کو مقدم کرو اور اپنی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو, لگے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ پر ذکر فرمایا ہے کہ ان کو بھی ایسی دقتیں درپیش تھیں, اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کر کے جو اس کا حوالہ نہیں مگر زبانی مجھے یاد ہے, اب اس خطبے کو میں ختم کرتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بچے کو بہت عشق تھا. چھوٹی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی تھا اور اس کی ماں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمن تھی. ایک دفعہ اور ہر وقت اس کو تنگ کیا کرتی تھی, کہتی تھی میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے محمد رسول اللہ کو نہ چھوڑا, اور بیٹا خاموش رہتا تھا. ایک دفعہ بہت تنگ آنے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا, اے میری ماں, تو مجھے بہت پیاری ہے, میں جانتا ہوں کہ تو نے کن دکھوں سے مجھے پالا ہے, مگر خدا کی قسم محمد رسول اللہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے, اگر میرے سامنے سسک سسک کر تو اپنی سو جانیں بھی دے دے تب بھی میں تجھے چھوڑ دوں گا, محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. بس دین کے معاملے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہے ہیں, ماں باپ زبردستی کرتے ہیں, تو دین میں ان کی اطاعت نہیں کرنی, لیکن روزمرہ کے کاموں میں ان سے احسان کا سلوک کرو, جہاں تک ممکن ہو ان کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچاؤ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.